الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتعطون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم ينتهي يا لوط لنكونن من المخرجين قال لأمل إني لأملكم من القالين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كذبت قوم لوط المرسلين. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی رسالت کا اقرار کیا، ان پر ایمان نہ لائے. اللہ کے رسول جو تشریف لاتے ہیں دنیا میں اور اللہ کے نبی جو مبعوث ہوتے ہیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ مقصد حیات سمجھاتے ہیں انسان کو کہ اس دنیا میں ہم آزمائش اور امتحان میں آئے ہیں، ہمارے سامنے ہمارا گھر آخرت ہے. جو صحیح سمت سفر کرے گا، اور سفر سے مراد ہے دنیا کے اعمال و کردار، اعمال و کردار کی صحت کے لیے صحت عقیدہ بنیاد ہے. اگر عقیدہ درست نہ ہو تو یہ سمجھنا کہ کردار صحیح ہوگا یہ ناممکن ہے. بنیاد ہی غلط ہو تو اس پر عمارت صحیح کیسے آئے گی؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنیادی طور پر دعوت عقیدے کی دیتے ہیں، پھر پوری زندگی کا نصاب سمجھاتے ہیں کہ اس عقیدے کے مطابق آپ کو زندگی بسر کرنی ہے تو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، پوری زندگی کا نظام سمجھاتے ہیں. لوگ چونکہ عقیدے کی جگہ کچھ غلط نظریات رکھ لیتے ہیں، عقیدہ ذات باری پر ایمان لانے کا ایک خانہ ہے جو ہر انسان میں فطری طور پر موجود ہے. لوگ وہاں بت رکھ لیتے ہیں، فرضی خداؤں کو بٹھا لیتے ہیں. وہ جب بنیاد ہی غلط ہو جاتی ہے تو پھر ان کا سارا کردار زندگی کا غلط ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک غلط فہمی بڑی عام ہے کہ یہ لوگ اکثر ہمارے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کافر قومیں ہیں یہ بڑی دیانتداری سے کام کرتی ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ہم حاضر تھے، قاضی ثناء اللہ مرحوم موجود تھے، اور سادے آدمی تھے قاضی صاحب، اور زیادہ عمر بھی تھی، ضعیف بھی تھے. تو کسی نے بات کی، ان دنوں ہندوستان کا وزیر اعظم نہرو مرا تھا، تو کسی نے بات کی کہ بہت دانشور سیاستدان تھا، بہت عقل مند تھا. تو قاضی صاحب اپنے دھیان میں بیٹھے تھے لیکن اس بات پر چونک گئے اور انہوں نے سر اٹھا کے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ بہت عقل مند تھا. خواہ عقل مند تھا، عقل مند ہوتا تو ایمان لے آتا. خواہ عقل مند تھا جو ہندو مر گیا. تو انسان کی یہ جہالت ہے کہ وہ فرضی خداؤں سے اس کی خانہ پوری کر لیتا ہے. پھر جب اگر کوئی، جیسے ہم کہتے ہیں جی یہ کافر بڑی دیانتداری سے کام کرتے ہیں، میرے بھائی ان کی دیانتداری بھی دنیا کے لیے ہے. کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں، کوئی دوائی بناتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ ان دواؤں سے وہ کتنے اربوں کماتے ہیں. اور اتنی دیانتدار ہیں کہ 5-6 سال ایک دوائی کے اشتہار آتے رہتے ہیں، جب خوب پیسہ کما لیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو دوائی اچھی نہیں تھی، اس کے بدلے یہ ہے. یعنی وہ اس انداز سے بدماشی کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی. تو جب ایمان نہ ہو تو دیانت و امانت کہاں سے آ گئی؟ وہ جو بظاہر ہمیں دیانت و امانت نظر آتی ہے وہ بھی کسی دنیاوی فائدے اور لالچ کے لیے کی جاتی ہے. انبیاء جب آتے ہیں تو انسان کی یہ ساری بنائی ہوئی عمارت عقیدے سے لے کر کردار تک ڈھا دیتے ہیں، چونکہ غلط ہوتی ہے. فرضی خداؤں کو دلوں سے نکالو، اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ اور زندگی پوری اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق بدل دو. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں یہ نعمت نصیب ہوتی ہے. ہر آدمی اپنے طرز حیات پہ مصر ہوتا ہے. کوئی بندہ اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے میں ہی ٹھیک کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں. تو پھر لوگوں کی اکثریت انکار کر دیتی کہ کیوں ہم کسی کے کہنے پر سارا نظام عقیدے سے لے کر عمل تک بدل دیں. اب تو ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم نے انبیاء کی دعوت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی، کلمہ قبول کر لیا، آخرت مان لی، فرشتے، قیامت، عذاب، ثواب مان لیا. یہ ماننے کے باوجود ہم عمل شریعت پہ نہیں کرتے، اپنی مرضی پہ کرتے. ساری ضروریات دین ماننے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمل ہماری مرضی کے مطابق ہو، بس ہمیں بخشش ہو جائے. تو لوگوں نے لوط علیہ السلام کی تعلیمات کا بھی انکار کر دیا. انبیاء کی دعوت وہی ایک ہوتی ہے. کتنے انبیاء کا ذکر خیر اس صورت میں گزر چکا، کچھ کا آگے آ رہا ہے. دعوت سب کی ایک ہی تھی. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے قومی بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی، وہ جو تمہارا خالق و رازق ہے تم اس پر یقین نہیں رکھتے، اس پر اعتماد نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے، اور جب اس سے بغاوت کر کے زندگی گزارتے ہو تو تمہیں کوئی خوف نہیں آتا اپنے کردار سے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ الا تتقون، تمہیں اللہ سے حیا نہیں. انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور امانت دار ہوں. یعنی رسالت اور امانت جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہر رسول امین ہوتا ہے. کوئی اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، پوری امانت و دیانت سے جو احکام اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ پہنچاتا ہے. ف فاتقوا اللہ واتیون، اللہ جل شانہ سے اپنا تعلق درست کرو، فاتقوا اللہ، اللہ کریم سے اپنے تعلقات صحیح کر لو، درست کر لو. واتیون کیسے ہوں گے؟ اللہ اور بندے کا تعلق کیسے ہوگا؟ جب وہ اپنے نبی کی اطاعت کرے گا. اطاعت پیغمبر کے باہر کوئی ایسا راستہ نہیں جو بارگاہ الوہیت کو جاتا ہو. سارے راستے گمراہی کے ہیں، بربادی کو جاتے ہیں، جہنم کو جاتے ہیں، ناکامی کو جاتے ہیں. کامیابی کا راستہ صرف ایک ہے کہ اللہ کے رسول کا اتباع کیا جائے، خلوص دل سے کیا جائے، پوری محنت سے کیا جائے. اور پھر رسالت و نبوت جو ہے وہ اپنا کوئی بدلہ دنیا داروں سے نہیں مانتی. دنیا دار بھی بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں، قوموں کو، لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں. کسی کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس جوان ہیں، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، ساری قوم میرے ساتھ ہے. حاصل کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ اقتدار چاہتا ہے یا چندے جمع کر کر کے امیر ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی ماننے والوں سے کچھ نہیں چاہتا، اور نہ کوئی ماننے والا ان کا اجر دے سکتا ہے جتنا بڑا عظیم کام وہ کرتے ہیں کہ بندے کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اس کا معاوضہ کوئی نہیں دے سکتا. فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، مجھے تم سے کسی بدلے کی، کسی دولت کی، کسی ووٹ کی، کسی اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں کام اللہ کا کر رہا ہوں جو کائنات کا پالنے والا ہے، ذرے ذرے کا خالق ہے، اسے قائم رکھنے والا، اسے پالنے والا ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے. میں اس کا کام کر رہا ہوں، مجھے معاوضہ بھی وہی دے گا. آج کل تو اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں واز کہنا آ جائے تو پھر ہم 15 منٹ کی تقریر کے 15,000 لے لیتے ہیں، 15 لاکھ بھی، لاکھوں بھی اب کل تو لے لیتے ہیں. ایک گھنٹہ تقریر کریں گے، ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی دو گے، 5-star ہوٹل میں رہائش بھی دو گے، اور اتنی فیس بھی دو گے. اللہ کا دین فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے. دین کا کام آپ سے نہیں ہو سکتا تو نہ کریں، اس پر معاوضہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انبیاء کا اور خاصان خدا کا، اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کام اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اپنی روزی معروف ذرائع سے پیدا کرتے ہیں. کھانے کے لیے، بچے پالنے کے لیے اپنی روزی معروف ذرائع سے پیدا کرتے ہیں. تو فرمایا ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا کہ مجھے بادشاہ بنا دو، یا مجھے دولت دے دو، یا مجھے یہ دے دو، یا مجھے وہ دے دو. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اس ذات کے ذمے ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو پال رہا ہے، جس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور جس کا میں پیغام لایا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں. اب ان میں خرابی کیا تھی بنیادی؟ فرمایا اتاتون الذکران من العالمین، یار دنیا میں تم واحد قوم ہو جو لڑکوں سے بدکاری کرتے. یہ تو دنیا کی کوئی قوم ایسا تو نہیں کرتی، کیسے عجیب لوگ ہو تم. تم نے غیر فطری عمل کو زندگی کا شعار بنا لیا ہے. اتاتون الذکران من العالمین، دنیا میں تم ہی ہو جو مرد مرد سے برائی کرتے ہو، غیر فطری برائی کرتے ہو، لڑکوں سے برائی کرتے ہو. وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم اور اللہ نے زندگی میں جو تمہارے جوڑے بنائے تھے، تمہاری بیویاں تمہیں عطا کیں، ایک مخلوق تمہارے برابر کی پیدا کی، اسے تم نے چھوڑ دیا. بلان تم قوم النادون، تم بہت حد سے گزر جانے والی قوم، تم حد سے گزر چکے ہو. بڑی عجیب بات ہے، دعویٰ تو ہمارا بھی ہے الحمدللہ اللہ قبول فرمائے مسلمان ہونے کا بھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا بھی. جتنی قومیں تباہ ہوئیں ان میں حد سے بڑی ہوئی کوئی ایک ایک برائی تھی جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ لڑکوں کے ساتھ بدکاری عام تھی، تو اس کا ذکر کیا گیا. ہم اپنے کردار پہ نظر کریں تو جتنی گزشتہ اقوام میں ایک ایک برائی ہم نے سب جمع کر لی، اور ہمارے کردار کو دیکھا جائے من ناس القوم، تو ہر برائی موجود ہے. شاید ہم نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں دی. اللہ، تو انہوں نے فرمایا تم عجیب قوم ہو کہ مرد لڑکوں سے، مرد مردوں سے بدکاری کرتے ہو، یہ کیسی عجیب بات ہے. اللہ نے انسانوں کو بھی جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، تم پر شرعی طریقے سے نکاح کرنا حلال کیا ہے، تو تم پر حلال کیے ہیں، پھر ان سے آگے نسل انسانی چلتی ہے، تو تم کدھر نکل گئے ہو، حد سے گزر گئے ہو. تو اس کی برائی تو حضرت نے بیان کی، حضرت لوط علیہ السلام نے اس کا نقصان بھی بیان کیا، اللہ کی نافرمانی سے بھی ڈرایا، لیکن وہ کہیں جب کوئی دلیل نہ ہو نا بندے کے پاس، پھر وہ لڑائی پہ اترا تھا. اب جواباً ان کے پاس کوئی دلیل تھی نہیں، وہ کہنے لگے قالوا لئن لم ينتهي يا لوط لنكونن من المخرجين، کہ اے لوط اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والے جو چند افراد ہیں سب کو شہروں سے نکال دیں گے، پھر تم اپنی الگ بستیاں بساتے پھرنا اور اپنے شہر بناتے پھرنا جو نیکوکاروں کے شہر ہوں گے، ہمارے شہروں سے ہم تمہیں بے دخل کر دیں گے، نکال دیں گے. انہوں نے فرمایا قال انی لعملکم من القالین، تمہارے کردار سے میں بہت بیزار ہوں، میں ویسے بھی تم جیسے لوگوں میں رہنا پسند نہیں کرتا، مجھے تمہارے ساتھ رہ کر کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی مسرت نہیں ہے، میں ویسے بھی تم سے الگ رہنا چاہتا ہوں، تم مجھے کیا نکالو گے، میں تو اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، توبہ کرو تو بات بنے، میری اطاعت کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے، اگر تم اپنے اسی کردار پر رہو تو میں تو ویسے تمہارے اس کردار سے بیزار ہوں، میں تو ایسے لوگوں میں رہنا ہی نہیں چاہتا، تم مجھے کیا دھمکی دے رہے ہو کہ ہم تمہیں شہروں سے نکال دیں گے، میں ایسے شہروں میں رہنا پسند ہی نہیں کرتا، میں تو اللہ کے حکم سے پابند ہوں، مجھے حکم ہوا ہے تم تک بات پہنچانے کا، میں اللہ کی بات تم تک پہنچا رہا ہوں، مجھے تم میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے. پھر دعا فرمائی رب نجنی واہلی مما یعملون، اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے محفوظ رکھ، نجات عطا فرما، چونکہ جو یہ کر رہے ہیں یہ ایک عمیق گڑا کھود رہے ہیں جس میں بالآخر سر کے بل گریں گے، تو ہم چونکہ ان میں مل جل کر ان کے شہروں میں رہ رہے ہیں، اللہ تو عذاب جب آتے ہیں تو اجتماعی طور پر جو برائی کو لوگ برا نہیں سمجھتے، برائی کرنے والوں کے ساتھ وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں. تو میں تو ان کے کردار سے بیزار ہوں اے اللہ، جب ان پر گرفت آئے تو مجھے اور میرے گھر والوں کو محفوظ رکھنا۔ اب اہل میں بھی یہاں صرف آپ کے اہل خانہ مراد نہیں ہیں، بلکہ جتنے لوگ بہت تھے یا تھوڑے جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت اختیار کی وہ اس میں شمار ہوتے۔ چونکہ جب عذاب آیا تو جن لوگوں کو بچایا گیا ان میں صرف لوط علیہ السلام کے اہل خانہ نہیں تھے، بلکہ لوط علیہ السلام کے گھر کے افراد، ان کی اولاد بھی تھی، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے اور اطاعت کرتے تھے وہ بھی تھے، اور ان کی اہلیہ اطاعت نہیں کرتی تھی، رہتی ان کے ساتھ تھی، دل اس کا اس قوم کے ساتھ تھا، اسے نجات نہیں ہوئی، ان کے ساتھ عذاب میں ہلاک ہوئی۔ جسمانی طور پر اللہ کے نبی کے گھر پہ رہتی تھی، ذہنی اور روحانی طور پر اور قلبی طور پر اس کا رابطہ ان سے تھا، لہذا جدھر قلبی تعلق تھا ادھر گئی۔ تو فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے انہیں اور ان کے متبعین کو بچا لیا، نجات دے دی، ان سب کو، ان کے گھر والوں کو بھی نجات بخشی، انہیں بھی نجات۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے اس ایک عمر رسیدہ خاتون کے جو پیچھے رہ گئی اور قوم کے ساتھ تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی، عذاب کی نظر ہو گئی۔ تو یہاں سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بات کردار پر ہے، کردار ویسا ہوتا ہے جیسا دل چاہے، آدمی وہ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ اگر دل نبی کی نافرمانی پہ خوش ہے تو فرما برداروں میں شمار ہونا مشکل ہے۔ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں غلامی کا، دعویٰ تو ہم کرتے ہیں امتی ہونے کا، دعوے تو ہمارے بڑے بڑے ہیں، لیکن دیکھا کردار جاتا ہے کہ اس کا دل کدھر الجا ہوا ہے۔ تو اس خاتون کا دل چونکہ کفار کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ تباہ ہو گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، لوط علیہ السلام کو اور ان کے متبعین کو ہم نے بچا لیا، پھر باقیوں کو تو ہم نے برباد کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور ہلاک بھی کیسے کیا؟ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر ایک خاص قسم کے پتھروں کا میہ برسایا، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور جنہیں ڈرایا گیا تھا اس انجام سے اور باخبر کیا گیا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا تو ان کا انجام بہت برا ہوا، تباہ کر دیے گئے۔ حنفیہ نے یہاں سے اخذ کیا ہے کہ کوئی بندہ اگر لڑکوں سے یا مرد سے بدفعلی کرتا ہے تو اس کو سزا یہی دی جائے جو اللہ نے اس قوم کو دی تھی، کہ یا تو اسے بہت زیادہ بلندی سے گرا کر ہلاک کر دیا جائے، یا اس کے اوپر کوئی دیوار گرا دی جائے اور اس طرح اسے ہلاک کر دیا جائے۔ یہ سزا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مرد سے بدفعلی کرنے کی۔ رہی عورت، تو عورت بھی، بیوی بھی شرعاً حلال ہے شرعی طریقے سے۔ اگر کوئی اپنی حلال بیوی سے بدکاری کرتا ہے اور اس میں بیوی کی مرضی بھی شامل ہو تب بھی وہ سزا کا مستحق ہو، اس پر حد جاری ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مردوں اور ایسی عورتوں دونوں پر لعنت فرمائی، دونوں ملعون ہیں، اپنی منکوع بیوی سے بھی غیر فطری فعل حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور لعنت کا مستحق ہے جو ایسا کرتا ہے، مرد بھی اور عورت بھی. اور اگر ثابت ہو جائے یا پکڑے جائیں تو ان کی سزا بھی وہی ہوگی. تو یہ چار بڑے بڑے شہر تھے اس قوم کے. اللہ کریم نے انہیں یہ سزا دی کہ زمین کی ستویں تہ تک فرشتے نے اکھیڑ کر وہ خطہ زمین اٹھا لیا، اور آسمان کے اتنے قریب لے گیا جہاں سے مرغوں کی اذان سنائی دیتی ہیں، جتنے فاصلے سے، وہاں سے الٹ کر انہیں پھینک دیا، اور پتھروں کی، خاص قسم کے پتھروں کی بارش ہوئی ان پر. آج بھی وہ جگہ جہاں ان کی آبادی تھی وہ ان کے غرق ہونے سے بہت بڑا گڑھا بن گیا، اور اس میں دریا کے گرتے ہیں، اور وہ ایک بحیرہ بنا ہوا ہے، بہت بڑا، بڑی جھیل، بہت بڑی، اسے بحیرہ مردار کہتے ہیں. آج بھی اس کے پانی میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، کوئی مینڈک، کوئی مچھلی، کوئی آبی جانور اس میں زندہ نہیں ہوتا. اس کا نام ہی بحیرہ مردار ہے. جو دریا باہر سے آ کے اس میں گرتا ہے، اس میں زندہ مچھلیاں آتی ہیں، دریا میں آتی ہیں، جب اس میں گرتی ہیں تو مر جاتی ہیں. تو اس میں آج بھی کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں، موجود ہے بحیرہ مردار. تو فرمایا فساء مطر المنذرین، جنہیں ڈرایا گیا تھا، متنبہ کیا گیا تھا نہ مانے، تو پھر کتنی عجیب اور کتنی تباہ کن اور کتنی سزا دینے والی بارش ہوئی ان پر. ان فی ذلک الآیہ، اس میں بہت بڑے دلائل ہیں، نشانیاں ہیں، اللہ کریم کی عظمت کو نہ ماننے کی، اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرنے کی کتنی عبرتناک سزائیں ہیں. اور یہ تو دنیا میں ہے، اب آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کیا بھگتیں گے، وہ تو آگے ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اگرچہ بہت بڑے دلائل ہیں لیکن ان میں پھر بھی اکثریت تباہ ہوئی، مان کر نہ دیا انہوں، ایمان نہ لائے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا پروردگار غالب ہے، جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی اس کی قدرت کاملہ سے باہر نہیں ہے. لیکن وہ الرحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. تو جو لوگ دنیا میں گزر کر رہے ہیں، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ان پر گرفت نہیں کر رہا، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا کوئی کر کچھ نہیں سکتا. جب وہ چاہے، جس پہ چاہے، جس امر پہ چاہے گرفت کر لے، تو کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی کہیں چھپ نہیں سکتا. وہ غالب ہے، لیکن وہ بہت بڑا مہربان. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اسی طرح جنگلوں میں رہنے والے لوگوں نے بھی اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کا انکار کیا. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور جہاں یہ رہتے تھے اس زمانے میں ان کے گرد گرد بہت بڑے عظیم جنگل تھے، تو ان کو پکارا ہی گیا اصحاب الایکۃ، جنگلوں میں، بن میں رہنے والے لوگ. ان کی طرف شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، یہ ان کی قوم تھی، انہوں نے بھی انکار کیا. میں نے عرض کیا نا کہ انسان نے اپنے طور پر اللہ کی ذات کی جگہ بھی کوئی بت بٹھایا ہوا ہوتا ہے، کردار کے لیے بھی اپنے نفع نقصان خود مقرر کیے ہوتے ہیں، یہ کروں گا تو نفع ہوگا، یہ کروں گا نقصان. وہ جب سارا کچھ اسے بدلنا پڑتا ہے مرضیات باری اور تعلیمات رسالت کے مطابق تو وہ بھاگ جاتا ہے. تو اب اس نئے زمانے میں تو ہم نے یہ راہ نکالی ہے کہ اللہ کو بھی کہو مانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہو مانتے ہیں, آخرت کو بھی کرو اپنی مرضی. یہ ایک نئی راہ ہے. یعنی جو لوگ نہیں مانتے تھے وہ انکار کر دیتے تھے, جو مانتے تھے وہ مکمل اطاعت کرتے تھے. اب اس زمانے میں ایک تیسرا طبقہ بھی آ گیا ہے. ہم اس تیسرے طبقے کو بھی دیکھ رہے ہیں جو کہتا ہے میں مانتا ہوں اطاعت نہیں کرتا. یہ ایسی عجیب بات ہے کہ اللہ ہی ہمیں ہدایت دے اور معاف فرمائے, ورنہ ہمارا بھی انجام بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. تو بن کے رہنے والوں نے بھی, جنگل کے باسیوں نے بھی اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کا انکار کیا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون, جب شعیب علیہ السلام نے انہیں یہ دعوت دی کہ کچھ اللہ کا خوف کرو, اس کی عظمت کا اقرار کرو, اس کی کائنات میں بستے ہو, اس کا دیا کھاتے ہو اور اس کی بات نہیں مانتے ہو, کیسے عجیب لوگ ہو. اس نے تمہیں پیدا کیا, اس نے تمہیں بے پناہ نعمتیں دی, اس نے بے بہت بڑا نظام بنایا, تمہیں دل دیا, دماغ دیا, حواس خمسہ دیے, پھر مال دیا, صحت دی, عمر دی, اولادیں دی, رشتے دیے, اقتدار دیا, دولت دی. کون سی نعمت ہے جو وہ تمہیں نہیں دے رہا اور تم اس کی عظمت کا انکار کیے پھرتے ہو, کیسے عجیب لوگ ہو. اس بات سے تمہیں ڈر نہیں آتا کہ یہ جو کر رہے ہو یہ بہت بڑی گستاخی ہے اور اس پر پکڑے جاؤ گے, سزا ہوگی. انی لکم رسول امین, میں تمہارے لیے اللہ کا فرستادہ, اللہ کا پیغمبر ہوں اور امانت دار ہوں. میں اپنی طرف سے تمہیں کچھ نہیں کہتا, کچھ نہیں بتاتا, اپنی ذاتی رائے سے کچھ نہیں کہتا, وہی پوری امانت اور دیانت سے وہی بات تم تک پہنچاتا ہوں جو اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا ہے. فاتقوا اللہ واتیون, اللہ کی عظمت کا اقرار کرو, اس کی عظمت سے ڈرو, اپنے کردار سے ڈرو, اس کی نافرمانی کر رہے ہو, اور اس ساری مصیبت سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے, واتیون, میری اطاعت کرو, جو میں کہتا ہوں وہ دل سے مانو اور اس پر عمل بھی کرو. اور اس سارے کام کی میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا. وما اسالکم علیہ من اجر, مجھے تم سے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے بادشاہ بنا دو یا مجھے لیڈر بنا دو یا مجھے پیسے اکٹھے کر دو. نہیں, تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے. تم اللہ کی عظمت کا اقرار کر لو اور اللہ کی اطاعت کر لو. کیا اطاعت ہے اور کیا اطاعت نہیں ہے یہ بتانا میری ذمہ داری ہے. اللہ نے مجھے رسول مبعوث کیا ہے, اللہ کی صفات کیسی ہیں, اللہ پر ایمان کیسے لانا چاہیے, آخرت کیا ہے, عمل کا بدلہ کیا ہے, کون سا عمل درست ہے, کون سا غلط ہے, یہ تم تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے اور یہ میں اللہ کی رضا کے لیے پہنچا رہا ہوں. ان اجریہ اللہ علی رب العالمین, میرا صلہ اس ذات وحدہ لا شریک پر ہے جو تمام کائنات کا خالق مالک پالنہار ہے, جس نے تمہیں بھی دیا ہے, جس نے تم سے پہلوں کو بھی دیا ہے, جو تم سے بعد والوں کو بھی دے رہا ہے, مجھے بھی وہ دے گا, میں تم سے نہیں کچھ مانگتا. اب ان میں خرابی کیا تھی, میں نے عرض کیا نا کہ ہر قوم میں ایک ایک خرابی سرے پر تھی. وہ ڈنڈی مارتے تھے ناپ تول میں. دو کام ان کے جو تھے وہ عجیب تھے, ایک ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے اور لوگوں کو لوٹتے تھے. مال دیتے وقت کم مال دیتے تھے, خریدتے وقت فالتو لے آتے تھے, قیمت لیتے وقت فالتو لے لیتے تھے, دیتے وقت کم دیتے تھے. یعنی لین دین میں بددیانتی کر کے مال بنانا ان کا شعار بن گیا تھا. تو انہوں نے فرمایا وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُقْسِرِينَ، تم لوگ پورا پورا ناپا کرو، بددیانتی لین دین میں بددیانتی چھوڑ دو، جو چیز جیسی ہے ویسی بیچو، جتنی اس کی قیمت ہے اتنی لو. قرآن کریم دعوت عمل دیتا ہے، عقیدہ بھی بتاتا ہے، صحیح عمل بھی بتاتا ہے. یہ جو اذکار انبیاء اور اقوام کے قصے ہیں، یہ بطور دلیل لاتا ہے کہ اس قوم نے یہ جرم کیا، اسے یہ سزا ملی، تاکہ ہم اس جرم سے بچ جائیں اور اس سزا سے بچ جائیں. تو ان میں ہمارے ہاں دیکھ لو کہاں ناپ تول پورا ہے. ہماری بھی اکثریت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو دوں وہ تھوڑا ہو، جو لوں وہ زیادہ ہو، جو چیز دی جائے اس کے اوپر بڑی چمک دمک ہو، اندر خواب بھوسا بھرا ہو. تو فرمایا اوف الکیل، پورا پورا ناپا کرو، لینے وقت بھی، دیتے وقت بھی. لیتے وقت قیمت پوری دو، دیتے وقت مال پورا دو، کوالٹی پوری ہو، وزن پورا ہو، ناپ تول پورا ہو. ولا تکون من المخسرین، اور دوسروں کا نقصان کرنے والے نہ بنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو کسی صحابی کا کاروبار تھا گندم کا، تو اس کے سامنے ڈھیر لگا ہوا تھا گندم کا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ مبارک ڈالا تو اندر سے وہ گندم آپ کو ذرا گیلی سی لگی، اس میں کچھ نمی تھی، تو آپ نے فرمایا اس میں تو نمی ہے. عرض کیے گئے یا رسول اللہ، جب مٹی اور خاک جو باریک مل جاتی ہے دانوں میں، وہ علیحدہ کرنا مقصود ہو تو پھر انہیں پانی سے گزارتے ہیں، تو مٹی پانی میں حل ہو کر نکل جاتی ہے اور دانے صاف ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، پھر انہیں ہم سکھاتے ہیں، لیکن کچھ نمی اس میں ہے. آپ نے فرمایا پھر یہ تو درست ہے، لیکن کوئی خریدنے آئے تو اسے بتانا کہ اس کے اندر نمی ہے. فرمایا یہ ضروری ہے اگر اسے صاف کرنے کے لیے پانی سے گزارنا، تو اب یہ اوپر کے دانے تو خشک ہو گئے، اندر میں کچھ نمی ہے، تو جو گاہک آیا اسے یہ بتانا کہ ہاتھ ڈال کر دیکھ لو، اس کے اندر تھوڑی بہت نمی بھی ہے. یہ طریقہ کاروبار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جس کے پیسے لیتے وہ مال پورا دو، کوالٹی پوری دو، خریدتے ہو تو قیمت پوری دو، اور وزن بھی پورا لو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو سیدھی رکھ کے تولو، ڈنڈی نہ مارو. ہمارے یہاں تو اب یہ بھی ہے نا، تولتے وقت یہ انگلی تھوڑی سی اس در کر دیتے ہیں، یا وہ کانٹا ہی ایسا رکھتے ہیں، یا اوزان تولنے والے جو ہیں ان میں کمی کر دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، چیزوں میں لوگوں کا نقصان مت کرو اور اللہ کی زمین پر فساد مت پھیلاؤ. دیکھو کہاں کا رشتہ کہاں جڑ رہا ہے، کہ اگر تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو تمہاری قوم میں فساد پیدا ہو جائے گا. ابتدان احتجاج ہوگا کہ میں نے گھر جا کر دیکھا وہ چیز صحیح نہیں تھی، تو بیچنے والا کہے گا مجھ سے تو اپنی دیکھ بھال کر کے لے گئے ہو. پھر یہاں سے اگلے کے دل میں ایک جذبہ انتقام کا پیدا ہوگا، وہ تمہارا نقصان کرنا چاہے گا، پھر بدلے میں تم کرنا چاہو گے، تو پوری قوم فساد میں مبتلا ہو جائے گی، لڑائی میں مبتلا ہو جائے گی. اب اگر ہمارے ہاں ناپ تول میں کمی کا رواج ہے اور دھوکے سے پیسے لینے کا رواج ہے، تو فساد کی بھی دیکھ لو حد ہو گئی. ب بیماری کے ہمارے ہاں طریقہ علاج دو ہیں، ایک کو ایلوپیتھی کہتے ہیں اور ایک کو طب کہتے ہیں. ایک یہ جو انگریزی ادویات آتی ہیں یہ ہے، ایک جو دیسی ادویات. جتنی انگریزی ادویات ہیں ان کا نشانہ مرض کا خاتمہ ہوتا ہے، لہذا آپ ٹیکہ لگواتے ہیں یا انگریزی گولی کھاتے ہیں تو فوراً آرام آ جاتا ہے. جو دیسی طریقہ علاج ہے وہ اس سے مختلف ہے، اس کا ٹارگٹ بیماری کی جو وجہ ہے، سبب ہے، جڑ ہے، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. آپ جب دیسی طریقہ علاج سے دوا لیتے ہیں تو اس میں کچھ دن لگ جاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اور ولایتی دوائی سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن دوسرے دن پھر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا وہ سبب جو ہے وہ ختم نہیں کیا جاتا. اب ہماری بیماری ہے کہ پوری قوم ایک عذاب میں مبتلا ہے، اور وہ عذاب ہے فساد کا. گلیوں میں بھی گولی چل رہی ہے، محلوں میں بھی چل رہی ہے، عبادت خانوں میں بھی چل رہی ہے، اور مقابر اور قبرستانوں میں بھی چل رہی ہے. زندوں کو بھی اڑا رہے ہیں، مردوں پر بھی بم برسا رہے ہیں. ایلوپیتھی علاج تو اس کا یہ ہے جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، لیکن اصل علاج اس کا یہ ہے کہ وہ بنیادی وجہ ختم کی جائے جس کا یہ نتیجہ ہے. وہ علاج قرآن کریم بتاتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ورنہ یہ عذاب، فساد کا عذاب آ جائے گا تم پر. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں کمی مت کرو، لوگوں کو نقصان مت پہنچاؤ. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر فساد نہ مچاؤ. کیونکہ یہ دونوں کام کرتے تھے، رازنی بھی کر لیتے تھے، یہ بھی زمین پر فساد ہے، اور ناپ تول میں کمی بھی فساد کی بنیاد اور جڑ ہے. تو تم پر آپس میں لڑائی بھڑائی اور فساد کی مصیبت آ جائے گی، اس سے بچو. اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمارے حکمرانوں کو یہ شعور دے کہ ہمیں اگر اس لڑائی اور فساد کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے تو ہم اپنا ناپ تول اور کوالٹی تو پوری رکھیں. یہاں تو عالم یہ ہے کہ جو زندگی بچانے کی دوائیں ہیں اور جو ہو بہت بڑی مہنگی ہوتی ہیں، اور جو آخری علاج کے طور پر استعمال، وہ بھی جعلی، ان میں بھی نقلی ملتی ہیں. غریب آدمی زمین بیچ کر، گھر بیچ کر، کوئی قطع زمین کا رہن رکھ کر، کسی سے قرض لے کر وہ دوائی لے کے آتا ہے اور وہ نقلی ہوتی ہے، اس کا وہ گھر بھی بک جاتا ہے اور مریض بھی مر جاتا ہے. اور کوئی کنٹرول نہیں، نہ حکومت کا. یار عجیب بات ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم تو روز خبروں میں پڑھتے ہیں جی اتنے من گدھے کا گوشت پکڑا گیا ہوٹلوں پر جا رہا تھا، اتنے من کتے کا گوشت پکڑا گیا ہوٹلوں پہ جا رہا تھا. یار جس ہماری مارکیٹ میں گرم مرغی کا یہ ریٹ ہے، ٹھنڈی مرغی کا یہ ریٹ ہے، ٹھنڈی کون سی جو حرام ہو گئی اور مارکیٹ میں بک رہی ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا، نہ کسی کو شرم آتی ہے، نہ حیا آتی. یہ تو جو گدھے کا گوشت اور کتے بیچ رہے ہیں، یہ کم از کم چوری تو کرتے ہیں، تو مرغی والے تو دیدہ دلیری سے مارکیٹ میں رکھ کے بیٹھے ہیں جی یہ گرم مرغی ہے، یہ اپنے سامنے ذبح کرا لو، اور یہ جو مری پڑی ہے یہ ٹھنڈی ہے، یہ سستی. اب جس قوم کا یہ حال ہو چکا ہو، فساد نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ جو ہم آپریشن کر رہے ہیں اچھی بات ہے، یہ فوری علاج ہے، عارضی علاج ہے. اس کا مستقل علاج یہ ہے کہ حکومت ایسے ادارے میں، آخر کافر حکومتوں میں بنائے ہوئے ہیں، وہاں کوئی نقلی چیز نہیں چل سکتی، نقلی چیز نہیں بک سکتی. میں ایک دفعہ نیو یارک میں تھا تو ایک دکان پر میں نے ایک چھوٹا سا چاقو دیکھا تو مجھے پسند آیا، تو میں نے خریدنا چاہا تو میں نے کھول کے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا میڈ ان کوریا. تو میں نے دکاندار سے کہا یار یہ تو تم کوریا کا بیچ رہے ہو، تو وہ مجھے کہنے لگا آپ امریکہ سے خرید رہے ہیں، اس کی کوالٹی A1 ہوگی. میں نے کہا ہمارے یہاں تو جو کوریا کا مال آتا ہے وہ گھٹیا ترین اور سارا نکلی ہوتا سکے، جہاں امریکہ میں جو آتا ہے کوالٹی چیک ہے، وہ پورا معیاری ہوگا تو امریکہ میں بکے گا. اور یہاں اس لیے آتا ہے کہ وہاں مزدوری سستی ہے، تو بہت سے امریکن کمپنیوں نے بھی وہاں کارخانے لگائے ہوئے ہیں، تو وہاں انہیں چیز سستی بن جا، امریکہ میں مزدور مہنگا ہے وہاں مزدور سستا مل جاتا ہے، تو اس پر لکھا ہوا تو کوریا ہے لیکن اس کی کوالٹی وہی ہے جو امریکہ میں اگر بنتا تو کوالٹی ہوتی. میرا خیال ہے ابھی بھی کہیں میرے اس شکاری جھولے میں پڑا ہوگا، اور واقعی اس کی کوالٹی ٹھیک تھی. یار کافروں نے بھی اگر اتنا اہتمام کیا ہوا ہے تو کیا مسلمان حکمرانوں سے نہیں ہو سکتا؟ مڈل ایسٹ میں جائیں آپ، کوئی چیز نکلی نہیں ملتی، کوالٹی چیک ہے. اگر کوئی ذرا سی گڑبڑ ہوتی ہے تو ان کے جادوں کے جاد وہ واپس کر دیتے ہیں، عموماً ہمارے ہی ہوتے ہیں کہ یہ مال اچھا نہیں ہے واپس لے جاؤ. تو دنیا پر فساد کو روکنے کے لیے دیانت و امانت شرط ہے. جہاں بددیانتی ہوگی، جہاں امانت میں خیانت ہوگی، وہاں فساد بھی ہوگا. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اس عظیم مالک سے، اس اللہ سے ڈرو جس وحدہ لا شریک نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے بے شمار لوگوں کو پیدا فرمایا. تم اللہ کی بہترین تخلیق ہو، بے پناہ مخلوق پیدا کی اس نے، تمہیں شرف انسانیت سے نوازا. اگر تمہیں گدھا بلّا کتا بنا دیتا تو کون روکتا تھا اس کو؟ اس کا احسان مانگو، تمہیں مانو، تمہیں شرف انسانیت سے نوازا، اور پھر انسان بن کے دکھاؤ. اس نے تمہیں انسان پیدا کیا، تم جانوروں والی حضرتیں لے کے بیٹھ گئے. قالو انما انت من المسحرین، قوم نے جواب یہ دیا کہ ایسے لگتا ہے کسی نے آپ پر جادو کر دیا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا، آپ پر کسی نے سحر کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں نا، ان کی خلاف مرضی کوئی بات ہو تو کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا. یہ آج آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں، ہم جو مسلمان کہلاتے ہیں ہر بندہ اس بات میں گرفتار ہے جی مجھ پر کسی نے جادو کر دیا. حتیٰ کہ یہاں تک کہتے ہیں جی میرا روزگار کسی نے باندھ دیا ہے، میری شادی کسی نے باندھ دی ہے، میری اولاد کسی نے باندھ. یار اللہ کا خوف کرو، یہ کائنات کا نظام اللہ نے جادوگروں پر چھوڑ دیا کہ جو چاہیں کریں. اللہ پر اگر ایمان ہے تو اس کی صفات پر بھی ایمان لاؤ. وہ خود خالق و مالک ہے، جسے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے کوئی جادو سے روک نہیں سکتا، جسے وہ مارنا چاہتا ہے کوئی اسے زندگی نہیں دے سکتا، جس پر وہ مفلسی بھیج دیتا ہے کوئی اسے جادو سے امیر نہیں کر سکتا، اور جسے دولت دے دیتا ہے کوئی جادوگر اسے روک نہیں سکتا. یہ جادوگر جتنے ہیں یہ جانے والوں سے پیسے لے کر اپنا گزارا کرتے ہیں، تو یہ اتنے کامل ہیں تو اپنی روزی تو پیدا کر لیں، آپ سے تو پیسے نہ لیں، لوگوں سے تو ٹکے نہ مانگیں. لیکن یہ انسانی عادت بڑے عرصے سے آ رہی ہے، پرانی قوموں سے آ رہی ہے. وہ کہنے لگے کسی نے آپ پر جادو کر دی. آج میں حیران ہوتا ہوں، ہر بندے پر جادو ہوا ہے، جسے جو چیز پسند نہیں آتی وہ کہتے ہیں یہ کسی نے مجھ پر جادو کر دیا. اچھا دکان نہیں چل رہی، کسی نے باندھی. میں کہتا ہوں اللہ کے بندے اپنی غلطی تلاش کرو، تمہاری دکان کیوں نہیں چل رہی؟ کیا تم مال ناقص بیچتے ہو؟ کیا تم مہنگا زیادہ بیچتے ہو؟ کیا تم بددیانتی کرتے؟ کیوں لوگ تم سے نہیں خریدتے؟ اگر کوئی وہ غلطی ہے تو وہ دور کرو، چل پڑے گی، اس طرف نہیں جاتے. نہیں جی کسی نے جادو کر دیا. کمال ہے، اولاد نہیں ہو, کسی نے باندھ دیا ہو یار, جو بندہ اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے اسے باندھے گا کون؟ یہ باندھنے والے ہوتے تو کسی مرنے والے کو باندھ کر روک لیتے کہ جی نہیں نہیں مرنے نہیں دیں گے, یہ 20 سال اور رہے گا. لیکن یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. تو کہنے انبیاء کو بھی کہنے لگے آپ پر کسی نے جادو کر دیا, آپ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. وما انت الا بشر مثلنا, آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہیں بھائی. کیا کون سی نبوت آپ کو, کون سے سرخاب کے پر لگ گئے؟ کھاتے پیتے ہیں, سوتے جاگتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, صحت مند ہوتے ہیں, بچے تھے بڑے ہوئے, جوان ہوئے, بوڑھے بوڑھے ہو رہے ہیں. تو یہ سارا جو عمل عام انسان سے ہوتا ہے وہی آپ بھی, آپ ہی ہماری طرح انسان ہی ہیں. وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ, ہم آپ کو جھوٹا مان, ہم سمجھتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی اللہ نے آپ کو نبی نہیں بنایا, کوئی اللہ نے پیغام. اب وہ اللہ کے احکام کو, نبی کے پیغام کو اس لیے جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اپنی نیت کر رکھی ہے اور دل میں بٹھا وہ صحیح ہے. اور ہمارے آج کے معاشرے کا بگاڑ اور گھروں سے اجڑنے کا سبب بھی یہی ہے کہ جو میاں طے کر لے تو کہتے ہیں میں سچا ہوں, جو بیوی طے کر لے تو کہتے ہیں تم جھوٹے ہو میں سچی ہوں. بالآخر طلاقیں ہوتی ہیں, اجڑتے ہیں, پھر لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, مرتے ہیں, مقدموں تک جاتے ہیں. کوئی بندہ دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے کہ شاید میں نے جو رائے قائم کی ہے ممکن ہے اس میں کوئی غلطی ہو, اس کی رائے بہتر ہو. سن تو لینی چاہیے, بیٹھ کر بات تو کر لینی چاہیے. نہیں, ہر بندہ اپنے آپ کو پکا سمجھتا ہے اور دوسرا جو ہے یہ پاگل ہے. پھر وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ گئے, کہنے لگے اگر تم سچے ہو اور اللہ کے نبی ہو تو اسکت لینا کسفم من السماء ان کنت من الصادقین, اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم نہیں مانتے, پھر تم ایسا کرو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو. انسان جب بھٹکتا ہے نا تو پھر اسے شیطان گمراہی کی انتہا تک, گستاخی کی انتہا تک لے جاتا ہے. وہ کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان گرا دیجئے, کوئی ٹکڑا آسمان کا ہماری آبادی پہ گرا دیجئے اور ہم تباہ ہو جائیں. جب تباہ ہو جاؤ گے تو پھر کیا مانو گے؟ انہوں نے فرمایا قال ربی اعلم بما تعملون, انہوں نے فرمایا سزا دینا یا انعام دینا یہ میرا کام نہیں ہے, یہ اس رب العالمین کا کام ہے. وہ چاہے تو تم پر آسمان گرا دے, نہ چاہے نہ گرا, یہ میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. میرا کام تم پر عذاب یا ثواب نازل کرنا نہیں ہے. میں نے تمہیں اجر اور بدلہ نہیں دینا, یہ اس رب العالمین نے دینا ہے جو کائنات کا پالنہار ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, اس کے مطابق اسے بدلہ مل جائے گا. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, وہ جانتا ہے اور جزا و سزا وہ دے گا میں نہیں. ہمارے ہاں فساد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خود فوراً سزا دینا چاہتے ہیں, ہم عدالتوں تک بھی جانا گوارا نہیں کرتے. اچھا گولی چلا دو, مار دو, سر پھاڑ دو. انہوں نے فرمایا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں تمہیں سزا دوں یا کوئی انعام دوں, یہ اس کا کام ہے اور وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو, تمہارے دل میں کیا ہے, تمہارے ارادے کیا ہیں, وہ جانتا ہے, اس کی اپنی مخلوق ہے. فَكَذَّبُوهُ, ان سب باتوں کے باوجود انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی, انکار کر دیا. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ ذُو الْقُوَّةِ, پھر اللہ نے ان پر عجیب عذاب نازل فرمایا. بارش نہ ہوئی, خشک سالی ہو گئی, پھر ایک دن گرمی پڑی اور بے پناہ گرمی پڑی, نہ اندر بیٹھا جا رہا تھا نہ باہر, تڑپ رہے تھے لوگ. تو ایک کتے جنگل کے ایک کتے پر بادل آ گیا, او جس طرح کوئی خیمہ لگا دیتا ہے, ذلہ جس طرح خیمہ لگا دیا جاتا ہے, چھاؤں کر دی اس نے. سارے بھاگے, ساری قوم اس کے نیچے جمع ہو گئی کہ باہر تو کوئی حالت نہیں. جب اس کے نیچے آ گئے تو اس سے آگ برسنا شروع ہو گئی اور تباہ ہو کر برباد ہو کر رہ گئی. فرمایا فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے میرے نبی کی تعلیمات کا انکار کیا. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، انہیں اس صاحبان کے عذاب نے پکڑ لیا. وہ بظاہر تو بڑا صاحبان نظر آ رہا تھا، بادل چھا گیا، چھاؤں بن گئی، نیچے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، باہر گرمی سخت ہے، تپش ہے. جب وہ سارے کے نیچے پہنچے اس میں سے آگ برسنا شروع ہو گئی اور تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا. یعنی بہت، جب مشکل آتی ہے نا تو ایک لمحہ بھی سال کا لگتا ہے، وہ دن میں بہت بڑا لگ رہا تھا جب ان پر آگ برس رہی تھی. وہ کب ختم ہوگی، کتنی دیر ہو گئی، تباہ و برباد کر کے رکھ دیے. اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، ان باتوں میں کتنی دلیلیں تھیں عظمت الہی کی، ہدایت کی، نیکی کی، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں مانی، ان کی اکثریت برائی پر رہی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار غالب ہے. کوئی پھر اس سے بھاگ نہیں سکا، کوئی اس کے عذاب سے بچ نہیں سکا، کوئی اس کی گرفت سے جا نہیں سکا، وہ غالب ہے. اور جو بچے ہوئے انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ رحیم بھی ہے، اس کی رحمت ناپیدا کنار ہے. اگر باز نہ آئے تو اسی انجام کو پہنچے گی. سو جو بچے ہوئے ہیں ان کے پاس مہلت ہے توبہ کرنے کی، رجوع اللہ کرنے کی. اللہ کریم کو جیسے اس کی ذات ہے اور جیسے اس کی صفات ہیں ماننے کی، اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.